جو میں نے گھر کی شریف پیش کی تھی, کوئی دوست موجود نہیں تھے, تو اس مضمون کا تکرار کرتا کہ کبھی انسان کباب بناتا ہے یا بریانی بناتا ہے, تو پھر دوسرے مہمان بعد میں آ جاتے ہیں, پتہ چلے یار وہی کباب بریانی کھلاتے ہیں, چاہے باسی صحیح. اب تو مائکرو ویو میں اس کو اور آسان کر دیا, گرما گرم پیش کر دو. اور قرآن پاک اور حدیث پاک کے تو ایسا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیر پانی ہے, تو قرآن پاک کے جو متعلق اور مفاہیم جو علوم ہے وہ غیر پانی, اس کی لذت غیر پانی. ایک مسئلہ خوب یاد رکھ لینا چاہیے, ایک بات یاد آ رہی ہے, اگر یہی بات چل جائے تو خیر ہے, لیکن ایک مطلب کو خوب یاد رکھ لینا چاہیے. ایک بات تو مسئلہ اور آگے آئی نا, کہ ہم لوگ جب اردو زبان کا انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں نا, تو با محاورہ ترجمہ ہو نہیں سکتا. ایک یہ بالکل بات ہے. اسی طرح سے عربی زبان کا اگر کوئی آدمی صرف ڈکشنری سے ترجمہ کرنا چاہے, ایسا ہو نہیں سکتا. اس کی مثال میں ہمارے ایک دوست ہے, تو وہ عالم ہے, وہ کہنے لگے کہ ایک دن میں نے کئی مضمون پیش کیا تو ان کو بہت مزہ آیا, میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا اس کو, اور وہ خیر وہ انگریزی میں لطیفہ ہے, لیکن ایک لطیفہ جو ہے وہ اردو میں بھی ہے, کہ ایک انگریز نے کسی ہندوستانی سے کہا کہ مجھے اب پوری اردو مکمل اردو آ گئی ہے, تو ہندوستانی نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا نہیں, مجھے مکمل اردو, بہت مضبوط ہمارا اردو ہے. تو اس نے کہا اچھا چلو شعر کے معنی بتاؤ. ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے, ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے, سب اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے, اس کے معنی بتاؤ. تو اس انگریز نے جو اس کی شرح کی, تو اس نے کہا ہم ہوا اور تم ہوا, اور انڈیا کا ایک بڑا آدمی میر, وہ میر تقی میر تھا نا شاعر, اس نے کہا ہم ہوا چم ہوا, اور ایک انڈیا کا بڑا آدمی تھا میر, وہ سب اس کے بالوں میں پھنس کر جیل کھانا چلے گئے. اسیر کا ترجمہ اس نے جیل کھانے سے ایسے کیا. تو بات یہ ہے محاورات ہے, تو اسی طرح سے قرآن پاک کے جو محاورات ہیں وہ ترجمے سے حل نہیں کیے جا سکتے ہیں. جیسے اردو کا ایک محاورہ ہے میرا دل باغ باغ ہونا, میرا دل باغ باغ ہونا. اب اگر کوئی آدمی ڈکشنری لے کر بیٹھ جائے تو وہ اس کا ترجمہ کرے گا مائی ہارٹ از گارڈن گارڈن, یہ ترجمہ کرے گا, لیکن ظاہر بات ہے اس کا یہ ترجمہ تو نہیں ہے نا, یہ تو لفظی ترجمہ تو ہے. لیکن قرآن پاک میں صرف لفظی ترجمہ نہیں, با محاورہ ترجمہ ہے. اب قرآن پاک میں ایک جگہ ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ, کہ صحابہ یہ وہ لوگ ہیں, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست کرتے ہیں, آہستہ آواز میں بولتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے منتخب کر لیا, خالص کر لیا اور چھانٹ لیا. اب امتحان کے معنی تو امتحان کے آتے ہیں, اس کا جو مصدر ہے وہ تو امتحان ہے. اب امتحان کے معنی یہ ہے کہ جی ہم امتحان لیتے ہیں, تو اب امتحان کو دیکھ کر بھی وہ کہے گا یہ تو امتحان ہے, اور امتحان کے معنی یہ نہیں ہے. امتحان کے معنی اخلاصہ کے ہیں, یعنی چھانٹ لینا, الگ کر لینا. جیسے سنار بیٹھے نا, سناروں کی یہ ہے, تو سنار کہتے ہیں, عرب لوگ کہتے تھے, عرب لوگ اب یہ ان تحنت الذهب بالنار, ہم نے سونے کو خالص کر لیا آگ سے. ان تحنت الذهب بالنار, سونے کو, کیونکہ سونے کو آگ میں ڈالے تو اس سے جو میل کچیل ہے وہ نرم پڑ جاتی ہے, پھر اس کو سونے سے الگ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب یہ ترجمہ اگر کوئی صرف ڈکشنری کا دیکھے گا تو میرے دوستو یہ ڈکشنری سے ترجمہ ہو نہیں سکتا. اس لیے اس بات کو خوب یاد رکھنا چاہیے, نہ کوئی آدمی صرف ڈکشنری اور لغت کی مدد سے قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتا ہے,
یا وہ آدمی جو قرآن مجید کا ترجمہ ڈکشنری اور لغت کی مدد سے کرے گا تو خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اس لیے جب پروفیسر قسم کے لوگوں کی کچائی کی جاتی ہے تو ان کو بڑی آگ لگتی ہے, کیونکہ وہ ان کا کام یہ ہے. وہ عورتیں ایسے ہیں کہ ترجمہ ڈکشنری سے پڑھ لیا, اب اس کے بعد گھروں کے اندر تفسیریں شروع کر دی ہیں. لہٰذا جب ان کی کھچائی کر کی جاتی ہے تو پھر ان کو آگ لگتی ہے, کہتے ہیں یہ ملا سارے دو نمبر ہیں, جو 8 سال بےچارے محنت کر کے اس کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھتے ہیں. اب ایک آدمی جس نے 8-8, 10-10 سال سائنسدان ہوتے ہیں جو ریسرچ اور تحقیقات کرتے ہیں, اب ایک آدمی جس نے میٹرک کیا ہے اب وہ سائنسدان کے سامنے منہ اٹھا کر باتیں کرنا شروع کر دے تو کیا بولے گا؟ اب ایک آدمی جس نے جو تجارت کرتا ہے یا دوسرا کام کرتا ہے, جس نے ڈاکٹری پڑھی نہیں ہے, جو ڈاکٹری جانتا نہیں ہے, اب وہ ایک ڈاکٹر کے سامنے بحث کرنے لگے تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی یہ آپ کا فن نہیں ہے, یہ ہمارا فن ہے, کیونکہ ہم نے اس فن پر محنت کی ہے. تو جس آدمی نے اس فن پر محنت کی ہے یہ وہ علماء ربانیین ہیں, وہ علماء جنہوں نے اس فن پر محنت ماہرین کی نگرانی اور صحبت میں کی ہے. جیسے ڈاکٹر خود ڈاکٹر نہیں بنتا, بلکہ وہ ڈاکٹری جو پڑھتا ہے وہ ماہرین اور بڑوں کی نگرانی میں ڈاکٹر بنتا ہے, تب اس کو ڈاکٹر مانا جاتا ہے. تو اسی طرح سے قرآن مجید کی جو علوم علماء ربانیین یہ جو پیش کرتے ہیں, یہ اصل میں یہ قرآن مجید کے علوم کے مطالب اور مفاہیم کو کب حاصل کرتے ہیں, کب اخذ کرتے ہیں, کب ان کو حاصل ہوتا ہے؟ جب یہ بڑے علماء اور اولیاء اللہ کی نگرانی میں اس کے مطالب اور مفاہیم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب اور مفہوم سے ملاتے ہیں. اس لیے ایک مسئلہ ہے کہ قرآن پاک اور حدیث پاک کے ایسے مطلب بیان کرنا, یہ جو منع کرتے ہیں کہ دیوبندو بھائی حدیث شریف پیش کرنے میں ذرا احتیاط کرو, کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک تو مسئلہ یہ ہے آج کل ایک حدیث شریف وہ چلتی ہے ربیع الاول کے زمانے میں کہ جس نے سب سے پہلے ربیع الاول کی خبر دی کیا اس کو کیا بشارت یاد ہے؟ کچھ آگے کیا تھوڑا بتائیے ذرا, میں بھول گیا اس کی بشارت جو بتاتے ہیں.
وہ بھی
جنت میں ساتھ ملے گا,
جنت میں ساتھ ملے گا جس کو جو ربیع الاول کی
پہلی پہلے سب دیکھے, ایک میسج چل رہا ہے. ہاں یہ پچھلے سال میرے پاس آیا تھا, میں بھول گیا اس سال تو میں مجھے جس نے بھیجا تھا میں نے تو اس کی شکایت کر دی تھی, پھر مجھے آج یاد آیا, اب یاد آیا. اب ایک یہ جب سے موبائل چلے نا, اب یہ موبائل میں حدیث شریف بھیجی جاتی ہے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ہم جو یہ حدیث اور یہ چیزیں بھیجتے ہیں کیا یہ بھیجنا چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا بالکل غلط ہے, کیونکہ آپ جس آدمی کو بھیجنے کے اندر طلب نہیں ہے, لہذا یہ اپنے مطلب کو. اس لیے امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ, ربیعۃ الرائے, یہ اپنے وقت یعنی مدینہ شریف کے فقہا صحابہ فقہا تابعین میں سے تھے. ان کی عجیب واقعہ ہے امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ کا, کہ ان کے جو والد تھے وہ جہاد پر جا رہے تھے, اپنی گھر والی کے پاس 30,000 دینار انہوں نے رکھوائے, اور اس وقت ان کی جو والدہ تھی وہ حاملہ تھی, یعنی یہ اس وقت پیٹ میں تھے. ان کے والد جہاد پر چلے گئے, 27 برس کے بعد واپس آئے, 27 برس کے بعد واپس آئے. تو بہرحال وہ آنے کا منظر بھی عجیب تھا کہ اپنا گھر پہ آئے اور دروازہ کھول کے اندر گھس گئے. اب امام ربیع اس وقت عمر 27 برس ہو گئی, انہوں نے جو ہے وہ کھولا, اے تو کون گھسایا؟ اب دونوں میں ہوا تو خیر آواز سنی تو ماں نے آواز سنی, ڈھاکا کہا بیٹا یہ تو تیرا ابا ہے. خیر یہ قصہ. اب وہ اس کے بعد ان کے والد نے کہا میں نے تمہارے پاس 27,000 دینار رکھوائے تھے, لاؤ حساب دو اس کا. فوجی آدمی, پتہ چلا فوجی پرانے ہی ایسے ہوتے ہیں, احتساب کرنے والے ہیں, شروع سے ان کا دماغ ایسا ہوتا ہے, کرتے ہیں کرواتے نہیں ہیں, یہ بھی ہے. اب انہوں نے ان کی والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ذرا صبر کریں, سفر چاہے تھکے میں آپ کو حساب پورا دوں, آپ ذرا ایک آدھ دن صبر کر جائیے. اب اگلے دن یہ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ مسجد میں حلقہ لگا ہوا ہے اور ایک لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں اور ایک شخص ہے جو جواب دے رہا ہے. اب انہوں نے دیکھا یہ کون ہے اور جواب ایسے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فلا عن فلا صحابی عن فلا صحابی.
اب انہوں نے جو یہ منظر دیکھا کیا دیکھو کون ہے, اب جو دیکھا جھانک کر دیکھا تو میرا بیٹا بیٹھا ہوا. اب تو ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جا رہے کہ دیکھو میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کیسا شرف عطا کیا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر یہ عن ابی ہریرہ اور عن فلان فلان عن فلان یہ صحابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ, اور لوگ سوال پوچھے یہ منظر دیکھتے کھڑے اور آنکھوں سے آنسو جا رہے. اب جب گھر میں آئے تو ان کی بیوی نے جب یہ معاملہ دیکھا, امام ربیعہ ربیعہ الرائے ان کو کہتے ہیں, تو ان کی بیوی نے جب ان کی شکل دیکھی تو سمجھ گئی کہ آج کچھ چوٹ لگا کے آئے ہیں. تب گھر میں آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بیوی نے سمجھ گئی کہ کہاں سے آ رہے ہیں, کیا منظر دیکھ کر آئے ہوں گے, کیونکہ معلوم ہے کہ بیٹے کے لیے کیا محنت کی. تب فرمائے کہ دیکھو وہ جو 30,000 دینار تھے نا, وہ جو آپ میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے, وہ 30,000 دینار میں نے آپ کے اس بیٹے کے اوپر لگا دیے, اس کے علم کے لیے اور اس کی محنت کے لیے, صحابہ سے علم علوم حاصل کرے, یہ ہے اب میرا. سب انہوں نے کہا کہ تو نے میرے مال کو ضائع نہیں کیا. تو وہ امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی اہل علم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان یضیع علمہ, کہ وہ اپنے علم کو ضائع کرے. کیا مطلب؟ یعنی ایسے لوگوں کو بھی علوم دے کہ جو اس علم کے اہل نہیں ہیں, ایسے نادانوں کو. لہذا یہ جو تفسیریں کرتے ہیں ترجموں کے ساتھ, تو میرے دوستوں اس بات کو یاد رکھے, جب اردو کا ترجمہ ہم انگریزی میں لفظوں سے نہیں ترجمہ کر سکتے, اردو کے الفاظ کا, اردو کے جو محاورات ہیں اس کا ترجمہ انگریزی میں ہم لفظوں سے نہیں کر سکتے. جیسے میرا دل باغ باغ ہونا, اب یہ ہے, اب اس کا ترجمہ کر کے دکھائے انگریزی میں, تو ڈکشنری والا تو کھول کر کہے گا مائی ہارٹ از گارڈن گارڈن, یہ کرے گا. تو کیا یہ اس کا ترجمہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے اس کا ترجمہ. تو میرے پیارے دوستو, اس طرح سے قرآن مجید کے مطالب اور مفاہیم کا ترجمہ ہو نہیں سکتا. اس پر میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک اور حدیث پاک کا, یہ جو بزرگان دین منع کرتے ہیں کہ دیکھو اپنی طرف سے اس کو مت پڑھو, ایک تو اس میں یہ ہے کہ وہ بات چلی تھی کہ ربیع الاول کی, کہ وہ حدیث شریف جو مشہور ہے ایف ایم ایف کے اوپر, تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کیا یہ میں حدیث ہم قرآن پاک حدیث پاک کو پیش کریں, تو اس پر یہ ہے کہ دیکھو جس کو طلب ہو اس کو دینا چاہیے. اب ایک آدمی ہے نہیں, بس بھیجے جا رہے اور یہ ایس ایم ایس کمپنی والے خود چلاتے ہیں, یہ ظالم چلاتے ہیں, ان کا کروڑوں روپے کا, یعنی یہ جو عید آئی تھی اس عید پر ان کا اربوں روپے کا جو ہے وہ نفع ہوا ایس ایم ایس کی وجہ سے. کیوں؟ عید مبارک عید مبارک عید مبارک, ایک نے اچھا میسج بھیجا وہ پسند آیا, عید مبارک عید مبارک, وہ چل جائے پورا ربیع الاول آیا پورا. ہمارے یہاں تو مزے ہیں ان کے, محرم آتا ہے وہ الگ مبارک, نیا سال آیا الگ مبارک, ہیپی نیو ایئر آیا الگ مبارکباد, ربیع الاول آیا الگ مبارکباد, رجب آیا الگ, شعبان الگ, رمضان پتہ نہیں چلتا ہی رہتا ہے سارا سال. تو اس طرح سے اپنے پیسے کو ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے, ایس ایم ایس کر کے پیسوں کو ضائع کرنا, اور اسی طرح سے احادیث مبارکہ کو پیش کرنا آگے بڑھانا, میرے دوستو یہ درست نہیں ہے, یہ کام کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ بے طلب آدمی ہے. اور سارا زور اس بات پر ہے کہ 10 دفعہ یہ بھیج لو, 10 دفعہ اس میسج کو آگے بھیجو, جنت کی بشارت ہے. کمال ہے, صحابہ کو کیا اثر جنت کی بشارت میں نہیں تھی؟ عمل کی ضرورت ہے, داڑھی کی ضرورت ہے, شلوار ٹکنے سے اوپر کرنے کی ضرورت ہے, سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, اس پر بس جنت ملے گی. یہ میسج بھیجنے پر جنت نہیں ملے گی بھائی, یہ خط کی فوٹو کاپی کرانے پر جنت نہیں ملے گی, چاہے شیخ احمد ہو کچھ بھی ہو. اس لیے یاد رکھنا, کوئی کہیں لکھا ہو نا کہ اگر تم نے یہ 10 فوٹو کاپی نہیں کی تو تمہارا بیٹا مر جائے گا, یا تم مر جاؤ گے, یا تمہیں یہ ہوگا, تو اس کو پھاڑ کر ترجمہ کر کے دیکھ لینا, ان شاء اللہ مرو گے نہیں, جو وقت ہے اسی پر مرو گے, نہ بیٹا مرے گا نہ کچھ اور ہوگا. اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ جو کائنات کا نظام چلانے والا وہ ہمارا مالک ہے, اس کے اختیار میں سب کچھ ہے, ان کے اختیاروں میں نہیں ہے فوٹو کاپی کرنے کے اوپر. اگر فوٹو کاپی پھاڑ کے تجربہ کر کے دیکھ لینا, اگر نہ ڈر لگتا تو میرے پاس آ جانا, میں پھاڑ کے دے دوں گا اگر ڈر لگتا ہو تو, کہ پتہ نہیں واقعی کچھ نہ ہو جائے. جیسے ایک پیر جالی پیر کے ساتھ پاس بیٹھ تھے ایک ساتھ, تو وہ حضرت کے پاس آئے تو حضرت نے سمجھایا کہ یہ کیا تم کر رہے ہو. یہ وہ انہوں نے کہا حضرت مجھے بھی پتا ہے کہ وہ جالی تو ہے, لیکن بات یہ کہ اگر میں نے اس کی بیت توڑ دی وہ میری ٹانگیں توڑ دے گا. حضرت نے فرمایا چلو تم آ گئے, تمہیں مجھ سے مناسبت ہے تو ٹھیک ہے دین سیکھو, اور فرمایا رہی ٹانگیں توڑنے کی بات, تو میں نے تمہیں تو میں اس کے رستے سے ہٹایا نا, میں ہوں نا گمراہ کرنے والا, پہلے تو میری ٹانگیں توڑے گا, میں دیکھ لوں گا پہلے میری ٹانگیں ٹوٹیں گی, پھر اس کے بعد جب میری ٹانگیں ٹوٹے تو تم اس کے پاس چلے جانا. لہٰذا ماشاء اللہ ہمارے شیخ بھی سلامت ہے اور وہ صاحب بھی سلامت ہے. یہ ایسے دھوکہ دیتے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تمہاری ٹانگیں, تمہارا بچہ مر جائے گا. اب انسان بچے کا نام سنتے اس کا کلیجہ ہل جاتا ہے, کہتا ہے یار میرا بیٹا ہو وہ, اس کا کلیجہ ہل جاتا ہے, کہتا ہے اچھا بھائی جان دے دو یار, دفع کرو اس کو. تو میرے پیارے دوستوں, اس لیے قرآن پاک اور حدیث پاک کا ترجمہ اس لیے جو پیش کرنے سے منع کرتے ہیں, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده فی النار. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا, میرے یعنی کسی بات کو حدیث شریف بنا کر پیش کیا, تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی, اسی لیے جب صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا, ایک شخص فرماتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ سفر ہوا تو پورے سفر میں میں نے صرف ایک اور دو مرتبہ یا دو مرتبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ سے سنا, ورنہ ان کے منہ سے سنا ہی نہیں. حالانکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جنہوں نے 70 سورتیں براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی تھی, 70 سورتیں براہ راست. اور یہ جب نماز میں تحیات پڑھتے ہیں نا, التحیات للہ والصلاوات والطیبات, یہ وہ التحیات ہے جس کو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود سکھایا ہے. کیا کتنی, اور ان کا یہ عالم تھا, اتنے صحابی کے جو آپ کے خادم تھے, آپ کی خدمت میں رہتے تھے ہر وقت حاضر باز, یعنی آپ کے گھر میں بھی آنے جانے والے تھے یہ, لیکن اس کے باوجود پورے سفر میں ایک یا دو دفعہ فرمایا. اور جب فرماتے تھے حدیث شریف تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب قال رسول کسی وقت کوئی حدیث شریف پیش کرتے تھے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر حدیث شریف پیش کرتے تھے, اس کے بعد گردن جھکا لیتے اور فرماتے تھے او کما قال او مثل ذالکا او نحو ذالکا, اس طرح سے, اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اس ڈر کے مارے کہ ایسا نہ ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوخ کر دوں جو آپ نے نہ فرمائی ہو. یعنی اتنا خوف ہوتا تھا, حالانکہ ان کا علم, ان کا حافظہ, ان کا تقویٰ کمال درجے کا تھا, لیکن اس اور یقین بھی ہوتا تھا, لیکن اس کے باوجود خوف کا اور عظمت کا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اور حدیث شریف کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ آپ یہ بات فرما کر کہتے تھے شاید آپ نے اس طرح فرمایا, شاید اس طرح الفاظ سے یا اسی طرح کے الفاظ سے, یعنی اس کو کہہ کر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, او نحو ذالک, او مثل ذالک, اس طرح فرماتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود. اور آج ہم لوگ ہیں کیسی بے درک حدیث پیش کر دیتے ہیں, تو کیا ہے یہ بات وہ تھی کہ عظمت تھی اس کے دل میں. اس لیے کیا فرمایا کہ وہ جو آپ ربیع الاول کے بارے میں مشہور ہے کہ جس نے ربیع الاول کی سب سے پہلے خوشخبری دی ربیع الاول کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, یہ حدیث نہیں ہے, یہ موضوع ہے. موضوع یعنی موضوع اس کو کہتے ہیں جو گھڑ لی گئی ہو, جو گھڑی گئی ہو نا اس کو موضوع کہتے ہیں, یعنی حدیث ہے نہیں اس کو حدیث بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. تو اس لیے جو موبائل پر پیغامات آتے ہیں کسی عالم اسے مشورہ کرے کہ بھائی ایسی ایسی صورتحال ہے آپ بتائیے پیغام کے بارے میں, تو یہ عموماً جو پیغام ہے کوئی مولوی آپ کو پیغامات نہیں دے گا, یہ چلتے پھرتے یہ ان کا کام ہے, ایک ادھر پھیلاؤ ادھر پھیلاؤ, موبائل کمپنی والوں کے مزے ہو جاتے ہیں. تو اس سے اچھا تو ہے کہ ہم بھی موبائل کمپنی کھول لیں پھر ایس ایم ایس چلیں گے مزہ آئے گا. تو اس لیے میرے دوستو اس کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک اور حدیث پاک کی ایسی شرح کرنا, ایسی تفسیر پیش کرنا, یا ایسے اس کے مطلب اور مفہوم کو پیش کرنا کہ جو مطلب اور مفہوم نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے, نہ آپ کے صحابہ نے پیش کیے, نہ ائمہ مجتہدین نے پیش کیے اسلاف میں, اور اب یہ نئے معنی لے کر آ رہے ہیں, تو میرے دوستوں اس کو کہتے ہیں زندیق. یہ لفظ میں ہے نا, یہ ہے زندیق, یعنی ایسے مطلب جو پرانے ہمارے اسلاف, سرور عالم, صحابہ اور ائمہ مجتہدین, فقہاء تابعین وغیرہ, ان سے یہ بات موجود ہے, جو مطلب انہوں نے سمجھا, حضرت نے یہ سمجھا. تو یہ جو حضرت یہ مطلب سمجھا رہے ہیں نا, یہ اصل میں یہ گمراہ کرنا, اور اسی کو زندیق بولتے ہیں, اسی کو زندیق بولتے ہیں, اور یہ بھی کفر ہے, واجب القتل ہے. اس لیے مطلب اور مفہوم کسی بات نہ سمجھ میں آئے تو اس کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے سمجھایا, اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے دین سے متعلق تو نمبر ایک یہ کہ خاموشی اختیار کرو, وقت آئے گا سمجھ میں آ جائے گی. اگر سمجھنا ضروری ہے تو کسی بڑے عالم,
کسی اللہ والے سے جس سے مناسبت ہے اس کے پاس جائے اور اس پہ بات پیش کرے, جناب مجھے تھوڑی سی ذرا اس میں الجھن پیش آ رہی ہے, کچھ مجھے تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہی بات, اگر آپ مجھے سمجھا دیں. اگر وہ یہ دیکھے گا کہ مناسب ہے اس وقت سمجھانا تو اس وقت, ورنہ کسی اور وقت سمجھا دے گا, کیونکہ بعض باتیں ہوتی ہیں اس کا کچھ ذرا پیش خیمہ ہوتا ہے, کچھ پیاکوں سباق ہوتے ہیں. جیسے ایک بات ہے اس کو سمجھانے کے لیے کرتے, اب آپ وہ ہے کوئی آ کر آپ سے ایک بچہ آ کر پوچھے کہ ابو یہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے, بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے, تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ اب وہ بچہ ہے کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا ایک لڑکا ہوتا ہے ایک لڑکی ہوتی ہے, دونوں کی شادی ہوتی ہے اور مولوی صاحب مسجد میں ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی قبول کیا, کہتے ہیں جی ہاں قبول کیا. کہ اچھا ابو یہ قبول کرنے سے شادی کیسے ہو جاتی ہے, بتائیے آپ, اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ اگر کوئی اشکال وارد کر دے کہ ایک آدمی نے ایک لڑکے سے پوچھا کہ تو نے وہ لڑکی اور عورت جس کو تو نے دیکھا نہیں اس نے تو مولوی نے کہا کہ تجھے میں نے دے دی اتنے مہر کے عوض, تو نے قبول کیا, کیسے کر لیے, کیسے شادی ہو گئی, کوئی بتائے اس کا جواب, دے سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے؟ لیکن جب سمجھدار ہوگا سمجھ میں آ جائے گا, خود ہی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیسے قبول کیا, کیا ہوا, کیسے شادی ہو گئی. ورنہ ابھی پوچھنا چاہے کیسے, بھائی اس نے زبان سے کہا قبول کیا تو کیسے قبول ہو گئے بھائی, کیسے اس کو ایک عورت کے اوپر اختیار حاصل ہو گیا, کیسے حاصل ہو گیا اس کو صرف قبول کہنے پر, واہ واہ بھائی بڑے مزے آئے یار یہ تو. اس طرح تو پھر وہ کہے گا تو ٹھیک ہے, اگر ایسے تو ہم بھی کسی رات چلتی لڑکی کو بولے ہاں بھائی قبول ہے, اس نے کہا قبول ہے چلو بھائی شادی ہو گئی, ایسے ہو سکتا ہے کیا شادی ہو جائے گی ایسے؟ تو پتا یہ چلا کہ کچھ اس کے شرائط اور قیود ہوتے ہیں. اب یہ بچہ آپ سے پوچھا آپ اس کو کیا سمجھائیں گے؟ پھر کیا اس کے بعد بیٹا ملاقات ہوتی ہے اور یہ حرکت کرتے ہیں, اس کے بعد 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے, ابو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, بچے کو آپ سمجھا سکتے ہیں یہ بات؟ لیکن جب وہ بڑا ہوگا عمر پیدا ہو جائے گی بالغ ہو جائے گا تو آپ اس سے پوچھیں تم نے سوال کیا تھا کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے, کہا ٹھیک ہے ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں ہم خود کر کے دکھائیں گے, پہلے تو صرف قولی اور عملی پوچھنا چاہتے تھے اب ہم خود کر کے بھی دکھا سکتے. تو کیا پتا یہ چلا ہر بات کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت ہوتا ہے, اس کے لیے کچھ ایک چیز کی نور کی فہم کی اور سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے, جب وہ وقت اور موقع آ جاتا ہے نا تو میرے دوستوں بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے. دادا اس لیے اگر کوئی بات کوئی سمجھانے میں آگے پیچھے کرے تو سمجھ جاؤ کہ آج نہیں کل سمجھ لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں, سمجھ میں آ گئے نا. اور ایک بات اور یہ, ہمارے حکیم الامت حامد احمد اللہ ایک بات فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ جس بات کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال نہیں ہوگا خدا کے لیے اس بات کے پیچھے مت پڑو. جیسے ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, جاپان میں کیا ہو رہا ہے, فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, ہم سے پوچھا جائے گا؟ تو سیدھی سیدھی باتیں نہیں پوچھا جائے گا. تو ان چیزوں کے درپے ہونا, پیچھے پڑنا اور ان کے درپے اور پیچھے پڑ کر اپنے ان باتوں کو ضائع کرنا جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا, میرے پیارے دوستو یہ بڑی بیوقوفی حماقت کی بات ہے. اس لیے فرمایا ایسی باتوں میں ایسی تحقیقات میں وقت ضائع کرنے کی کوشش کرنا جن کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا, یہ صرف حماقت اور بیوقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا ایسا کام کرے جو ہم سے پوچھا جائے گا, اور وہ ہے کیا, ہمارے اعمال کے متعلق, ہمارے گھر والے ہیں, ہماری اولاد ہے, ہم اگر کہیں ملازمت کرتے ہیں تو وہاں کے احوال, اگر ہم سے ہمارے دن میں کوئی کام ہے تو اس کے احوال, ان باتوں کے لیے استاد ہے تو شاگردوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا, شاگرد ہے تو استاد, اس طرح جو ہے وہ چیز کو سیکھنے کی کوشش اور فکر کرے کہ بھائی تجارت کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے, مال کما رہا ہے کیسے کما رہا ہے, جمالی کہاں رہا ہے کہ مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا, یہ بھی سوال ہوگا, صرف کمانے پر سوال نہیں ہوگا خرچ کرنے پر بھی سوال ہوگا کہ شادی میں اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا, فوجگی میں اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا, مرنے کے اوپر اتنی دیگیں کیوں پکی, یہ بھی سوال ہوگا, جہاں جو ضرورت نہیں تھی, یہ جو ایس ایم ایس بھیجنے پر اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا, موبائل پر اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا, یہ سب سوالات ہوں گے میرے کو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب و تعلق اور تعلق معلّہ نصیب فرمائے, اور اللہ اپنا شوق اپنا دھیان نصیب فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو قیمتی کیسے بنائیں, تعلق معلّہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قرب اور محبت کے ساتھ اس کی قیمت رہے, لہٰذا وہ چیز حاصل کرے صحبت رحم اللہ سے. اپنے انسان کو اگر صحیح کام میں لگے اس کو اتنی فرصت نہیں ہے, انسان اپنے بچوں کی تربیت میں لگے, حلال کمانے میں لگے, اپنی دین سیکھنے سکھلانے کی کوشش کرے, اس کے بعد واللہ اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پیے, پھر اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوگا, یہ تو فالتو لوگوں کے پاس ٹائم ہے. فالتو لوگ وہ ہیں جن کو آخرت کی فکر نہیں, جن کو آخرت کی فکر ہے وہ ان بھیڑوں میں نہیں پڑتے. اس لیے ایک بزرگ کا قول مشہور ہے, فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب اور تعلق کے خاص نصیب فرماتا ہے, لا یفنی ایامہ, پھر اپنے ایام کو ظاہر کے لیے کرتا ہے. کس میں؟ لوگوں سے جھگڑا کرنا, جو لوگوں کے جھگڑا کرنے میں یا لوگوں کے جھگڑے کو نمٹانے میں اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتا. میں کہ یہ سب جھگڑے سے چلتے رہیں گے تو اپنا کام کرو, کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا.